گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. الحمدللہ عزوجل اس سلسلے میں ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں, آج بھی سیکھیں گے. ابتداء درود پاک کی فضیلت کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ تعالی پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کال سے ہم اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں.
میرا دارالافتاء سے ایک سوال ہے, کفن کے بعد میت کے اوپر احرام کی چادر ڈالی جاتی ہے, وہ کیا درست ہے؟
جی مفتی صاحب, کفن کے بعد احرام کی چادر ڈالتے ہیں, ہوتا ہوگا بعض جگہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ تو نہیں ہوتا کہ احرام کی چادر ڈالی جاتی ہو, عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ تبرک کے لیے احرام کے اوپر زمزم وغیرہ چھڑک کے یا اس کو بھگو کے لاتے ہیں اور اس کا کچھ حصہ یہ کفن کے ساتھ شامل کرتے ہیں تاکہ اس کی برکت حاصل ہو, تو یا کفن ہی لے جاتے ہیں اور کفن کو جو ہے وہ زمزم میں بھگو لیتے ہیں تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہوں. ہونا یہ چاہیے کہ چھڑک لے اس پہ کچھ پانی, جس طریقے سے زمزم کو وہ عام طور پہ ضائع ہی کرنے کی صورت ہوتی ہے تو وہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ نہیں کر سکتے کہ پوری کی پوری چادر ہی اس کے اوپر لپیٹ دیں, تو کفن مسنون جو ہوتا ہے اسی کے اعتبار سے ہونا چاہیے, یعنی جو سنت طریقہ ہے اسی کے مطابق کفن دیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ حصہ احرام کی چادر کا کہ جو حج میں استعمال ہوئی یا اس کے اوپر زمزم وغیرہ چھڑکا ہوا ہے تو وہ آپ تبرک کے طور پہ اس کے ساتھ شامل کر دیں, اوپر رکھ دیں, اس کے سائیڈ میں کھڑکی بنا کے تاک بنا کے رکھ دیں, اس پہ رکھ دیں تاکہ اس کی برکتیں حاصل ہوں. یہ پورا لپیٹنا اس کے اوپر ڈال دینا اس طریقے سے نہ کیا جائے.
اچھا یہ جیسے جو کانسیپٹ ہے کہ ہم نے جو احرام تھا زمزم شریف سے اس کو ہم نے تر کیا اور میت کے ساتھ اس طرح ہم اس کو ٹچ کر رہے ہیں, جو بھی شامل کر رہے ہیں اور حسن زن ہماری برکت والا, تو ظاہر مدی شہر کے ناظرین ہیں اور وسوسے بھی اس حوالے سے اور سوالات بھی ذہن میں اٹھتے ہیں. ایک شخص جس نے زندگی گزاری جیسی بھی اس کی گزری لیکن ہے وہ مسلمان, اب وہ قبر اور آخرت کی منزل کی طرف روانہ ہو رہا ہے, تو کیا اس کو اس سے برکت ملے گی, اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
بالکل برکت ملے گی, کئی اعتبار سے اس کو برکتیں حاصل ہوتی ہیں, اس پر کئی دلیلیں موجود ہیں. مثلا حدیث پاک کے اندر یہ موجود ہے کہ صالحین کے درمیان اپنے مردوں کو دفناؤ,
ٹھیک,
کیونکہ ان کا فائدہ بندے کو حاصل ہوتا ہے, تو اس لیے صالحین کے درمیان یہ مردوں کو دفنانے کا حکم ہوا. اسی طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کو ہم دیکھیں تو کئی صحابہ کرام مثلاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے وصیت کی باقاعدہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات ان کے پاس تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ناخن شریف تھے, اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ناخن شریف تھے, دونوں نے وصیت کی کہ یہ ہمارے جب دفنا دیا جائے تو اس کے ٹکڑے جو ہے وہ آنکھوں کے پاس رکھ دیا جائے. تو یہ تو صحابہ کرام علی رضوان کے عمل سے ثابت ہے. تو بزرگوں سے نسبت رکھنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فائدہ پہنچاتی ہیں, تو اس لیے اگر قبر میں اس کو رکھا گیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس بندے کو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے فائدہ حاصل ہوگا. عہد نامہ رکھنے کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ فقہاء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر بیان کیا ہے اور رکھنے کا حکم بھی دیا ہے کہ اس سے بندے کو فائدہ حاصل ہوتا ہے.
اچھا یہاں پر جیسے مثال کے طور پر ایک حدیث کا مفہوم ہے, وہ حدیث ہم سنتے ہیں کہ تم میں سے جس سے ہو سکے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کو فائدہ پہنچائے. اب جس کا انتقال ہو گیا ظاہر ہے وہ اس کا عمل کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا, وہ اپنا نماز پڑھ سکتا ہے نہ قرآن کی تلاوت, دیگر اعمال وہ نہیں کر سکتا. تو اب ایزا اسی حدیث پر عمل کرنے کی نیت سے ہم مثال کے طور پہ یہ تبرکات بھی ہم نے رکھے, اس کو دفنایا, دفنانے کے بعد ہم اذان بھی دیتے ہیں, دودھ پاک بھی پڑھتے ہیں, دیگر تلقین وغیرہ بھی ہم کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں ایسے موقع پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ یہ مطلب یہ چیز, تو آپ کیا فرمائیں گے؟ اس حدیث پر عمل بھی ہمارا ہو کہ ہم نفع پہنچانے ہی کے لیے کر رہے ہیں نا, ظاہر ہے وہ قبر کی جو منزلیں اس کی وہ آسان ہو جائیں, تو کیا فرمائیں گے آپ؟
دیکھیں, آپ نے نہیں دیکھا تو اول تو نہ دیکھنا کوئی دلیل نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہی جو آپ نے بیان کیا کہ خیر الناس من ينفع الناس,
جی,
کہ لوگوں میں بہتر شخص وہ ہے کہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے, جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے تو وہ اسے نفع پہنچائے. تو واقعی یہ نفع پہنچانے کی صورتیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے بندے کو نفع پہنچتا ہے, مردے کو نفع پہنچتا ہے. تو انشاءاللہ تبارک پترا جب اس کو نفع پہنچائیں گے تو اس کے ذریعے اس کو فائدہ بھی جو پہنچ رہا ہے بندے کو بھی, اس کا جو نفع پہنچا رہا ہے اس کا فائدہ اس کو بھی حاصل ہوگا.
صحیح.
اور جہاں تک رہا کہ آپ نے دیکھا نہیں, تو اگر نہیں ہوا کبھی بھی تو یہ بھی کسی چیز کے عدم جواز کی یعنی ناجائز ہونے کی دلیل نہیں
ہے
کہ بھئی یہ پہلے نہیں ہوتا تھا اب ہوا تو یہ کوئی ناجائز ہونے کی دلیل ہو گئی, ایسا نہیں. ہزارہ ہزار دینی کام وہ ہیں کہ جو ہر زمانے کے اندر نئے انداز کے اندر ہوتے ہیں.
صحیح.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی احادیث طیبہ کے اندر یہ باتیں موجود ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا, مشہور حدیث مبارکہ ہے مسلم شریف کی, کہ من سن سنت حسنۃ فی الاسلام فلہ اجرھا و اجر من عمل بھا, کہ جو شخص بھی اسلام کے اندر کوئی نیا کام ایجاد کرتا ہے تو اس شخص کو کہ جس نے یہ کام ایجاد کیا ہے اس کو تو ثواب ملے گا, جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, کہ جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی ایسی بات ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے. یہ فرمایا کہ ما لیس منہ, جو اس میں سے نہیں ہے وہ ایجاد کی. اب اگر وہ اسی میں سے ہے, یعنی اس کی اصل اس کی بنیاد اسی میں سے ملتی ہے, کوئی کام بھی ایسا ایجاد کیا کہ جو شریعت مطہرہ کے معارض نہیں ہے, اس سے ٹکراتا نہیں ہے, اس کے خلاف نہیں ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام کی مذمت کی ہے کہ جو شریعت مطہرہ میں سے نہ ہو, ہماری سمیر ہو, جو ہماری شریعت میں سے نہ ہے تو پھر وہ مردود ہے. اگر اس کی اصل اور بنیاد وہاں پر موجود ہے تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو دین ہے وہ باعتبار اصول کے مکمل ہے, کہ اصول اور ضوابط یہ مکمل ہمارے سامنے بیان کر دیے گئے ہیں. باقی رہے فروعیات تو وہ ہر زمانے کے اندر آتے رہتے ہیں, اور وہ فروعی مسائل آنے والی چیزیں جو جزئیات کے طور پر ہوتی ہیں وہ انہی اصول اور ضابطوں کے مطابق ان کا حکم دیکھا جاتا ہے, کہ اگر ان اصول اور ضابطوں کے مطابق وہ درست قرار پاتا ہے, جائز قرار پاتا ہے تو اس پہ عمل ہوتا ہے, اور اگر اصول اور ضابطوں کے مطابق نہیں آنے والی چیزیں یہ شریعت سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اس لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہوتا تھا اب ہوتا ہے تو وہ چیز ناجائز ہو جائے.
مدنی چل کے ناظرین, سوال ایک کیا گیا تھا لیکن اس ضمن میں جو ذہن میں وسوسے دیگر سوالات اٹھتے ہیں ہم نے اس کو بھی شامل کیا تاکہ مکمل جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں جواب مل جائے کہ میت کے ساتھ اگر ہم حسن سلوک کرتے ہیں اور ایسے افعال اور اعمال کرتے ہیں کہ جس سے اس کو اس کی قبر کی اس منزل میں, آخرت کی اس منزل میں فائدہ پہنچے, تو اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس کو بھی ہم نے شامل کیا. جی مزید کالس لیں گے ہم.
میرا مفتی صاحب کے بارے میں یہ سوال ہے کہ جو نماز جنازہ پڑھتے ہیں جوتی اتارتے نہیں ہیں, اس کی شریعت رہنمائی فرما دیجیے.
نماز جنازہ پڑھتے ہوئے چپل یا جوتے وغیرہ نہیں اتارتے تو یہ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
ہاں دیکھیں, نماز جنازہ پڑھتے ہوئے چپل اتارنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے کہ چپل اتار کے ہی نماز جنازہ پڑھی جائے. البتہ اگر چپل نہیں اتارتے تو پھر اس صورت میں یہ ضروری ہے کہ جس زمین پہ آپ کھڑے ہیں وہ زمین بھی پاک ہو اور ساتھ ہی ساتھ جوتے بھی آپ کے پاک ہونے چاہیے. ہاں اگر اس طرح ہے کہ آپ جو ہے وہ جوتے اتار کے ان کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر جوتے کا جو اوپری حصہ ہے وہ پاک ہونا چاہیے. اگر زمین ناپاک ہے تو اس صورت میں پھر بھی آپ کی نماز جنازہ یہ ہو جائے گی. تو بہتر اس کے اندر یہی طریقہ کار ہے کہ آپ جو ہے وہ جوتے اتار کے اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں, تاکہ اگر بالفرض زمین ناپاک بھی ہے تو اس صورت میں آپ کی نماز جنازہ یہ ہو جائے گی. بہرحال نماز جنازہ میں یہ چپل اتارنا بندے کے اوپر لازم نہیں ہے. چپل کے ساتھ بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لی اس کی نماز جنازہ ہو جائے گی.
جی ویڈیو سوال لیجیے گا.
میرا نام عمران امید ہے. ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں مفتی صاحب سے کہ لوگ پینٹ شرٹ میں نماز پڑھتے ہیں کیا یہ صحیح ہے؟ اور کچھ لوگ پائجامے کو فولڈ کرتے ہیں, فولڈ کرنا صحیح ہے یا کھلا رہنے دینا صحیح ہے؟
پینٹ شرٹ میں نماز کے حوالے سے اوپر سے بھی فولڈ کرتے ہیں, نیچے سے بھی کرتے ہیں, مختلف پینٹیں ہیں, کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں پینٹ شرٹ کا سوال یہ الگ ہے کہ پینٹ شرٹ میں نماز پڑھتے ہیں.
جی جی.
تو پینٹ اور شرٹ کوشش تو یہی کرنی چاہیے بندے کو کہ پہنے ہی نہ. جو صالحین کا لباس ہے, مسلمانوں کا عام لباس ہے, اسے پہننا چاہیے. لیکن اگر کسی نے پینٹ شرٹ پہنی ہے تو پھر اس کے اوپر ہم ناجائز و گناہ ہونے کا حکم نہیں دیتے. بہتر نہیں ہے کہ پہنا جائے, لیکن پہنے گا تو بہرحال گناہگار نہیں ہے. اب اگر وہ نماز ادا کر رہا ہے پینٹ شرٹ کے اندر, تو پھر اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ شرٹ کو ان نہ کریں, شرٹ کو باہر نکال کر ہی پڑھیں. کیونکہ شرٹ کو ان کرے گا تو نتیجہ ہی نکلے گا کہ عام طور پہ پینٹیں ٹائٹ ہوتی ہیں, جس سے ان مقامات کی نمائش ہوتی ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے. ان کو دیکھنا بھی یہ ممنوع ہے, اس کی اجازت نہیں کہ کسی کے ایسے اعضاء کی طرف دیکھا جائے کہ جس کو دیکھنا یہ منع ہے. تو اس طرح کی ٹائٹ پینٹیں پہنتے ہیں جس کی وجہ سے ستر صحیح طریقے سے ہوتا نہیں, بدنگاہی کا سامان ہوتا ہے. تو اگر پڑھ لیں تو کوشش یہی کریں کہ شرٹ کو ان نہ کریں, شرٹ باہر نکال کر ہی ادا کریں. نمبر ایک یہ. دوسری بات انہوں نے کی ہے پینٹ وغیرہ کو فولڈ کر کے نماز پڑھنے, کپڑے کو کوئی بھی کپڑا ہو اس کو فولڈ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے. فولڈ کر کے نماز ادا کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے, چاہے آپ اس کو اوپر سے فولڈ کریں, چاہے آپ اس کو نیچے سے فولڈ کریں. کسی بھی مقام سے اگر کپڑے کو فولڈ کریں گے تو ایسا کپڑا پہن کر کپڑے کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ امرتو ان اسجد علی سبعت اعظمین, مجھے اس بات کا حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں پر سجدہ کروں. واللہ اکف شعرا ولا ثوبا, اور اس بات کا حکم دیا گیا کہ اپنے بالوں کو نہ سمیٹوں اور نہ ہی کپڑوں کو سمیٹوں, یعنی سپینٹے سے مراد یہاں پر کپڑوں کو فولڈ کروں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مطلقاً کپڑے فولڈ کرنے سے نماز میں منع کر دیا کہ آپ جب نماز کے لیے آئیں گے تو اس وقت کپڑے فولڈ نہیں ہونے چاہیے. بعض لوگوں کے کپڑے ہوتے ہیں, پینٹیں وغیرہ لمبی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے یہ پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ٹخنے چھپ جائیں گے تو کیا ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ہونا یہی چاہیے کہ آپ جب بھی کپڑے سلوائیں تو ہمیشہ کپڑے اتنے ہی ہوں کہ جو ٹخنوں سے اوپر رہیں. لیکن اگر آپ کے کپڑے لمبے ہیں, یعنی پینٹ یا آپ کی شلوار ہی لمبی ہے, تو اس صورت میں علماء نے واضح الفاظ کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں کپڑے جیسے ہیں ویسے ہی آپ اس کو رہنے دیں, اس کو آپ فولڈ نہ کریں, اگرچہ کہ آپ کی شلوار کا پینچا جو ہے, کپڑا جو ہے, وہ جا کے زمین سے ٹکرا جاتا ہے. تو اس کو آپ فولڈ نہ کیجیے, کیونکہ حدیث پاک کے اندر سے منع کیا گیا ہے. اگر ٹخنے چھپتے ہیں تو یہ چھپنا اچھی بات نہیں ہے, لیکن بہرحال نماز آپ کی ہو جائے گی. کپڑے فولڈ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے.
حدیث کے ناظرین, نماز کے احکام, جب نماز فرض ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ احکام بھی ہم پر فرض ہو جاتے ہیں, تو لہذا کوشش فرما کر نماز کی شرائط, اس کے فرائض, واجبات, مفسدات وغیرہ, ان سب کو سیکھنے کی بھی کوشش فرمائیں, تاکہ نماز جو ہے وہ عین شریعت کے مطابق ہو. نماز کے احکام کتاب آپ حاصل کر لیجئے, انشاءاللہ اس میں آپ کو ضروری باتیں اس حوالے سے مل جائیں گی. اگلا ویڈیو سوال دیجئے.
میرا نام شادب عالم. میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب سے کہ قرآن میں دیکھ کے جو نام رکھتے ہیں اور کچھ لوگ وہ نام بگاڑتے ہیں, تو کیا نام بگاڑنا صحیح ہے غلط؟ مائے سفر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صحتیاب ہوئے تھے, تو کچھ لوگ اسے تہوار کی طرح بناتے ہیں, تو یہ کرنا ٹھیک ہے یا غلط؟ ایک سوال اور بھی تھا, یہ جو نظر بد ہوتی ہے, جو بندے کو دیکھ کے نظر لگ جاتی ہے, لوگ کہتے ہیں کہ بری نظر لگ جاتی ہے, تو کہاں تک یہ حقیقت ہے کہ نظر لگ جاتی ہے؟
قرآن سے نام رکھنے کے حوالے سے پھر نام بگاڑا بھی جاتا ہے لوگ, کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں یہ دونوں سوال الگ الگ بنیں گے. کہ پہلے اول قرآن پاک سے نام نکالنا, یہ طریقہ کار ہی غلط ہے.
صحیح.
کہ اس طریقے سے قرآن کھولتے ہیں اور جو بھی لفظ سامنے آتا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ نام رکھ لیتے ہیں, تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. اگر فرعون لکھا ہوا آ گیا سامنے تو کیا فرعون نام رکھیں گے؟
صحیح.
یا جو ہے وہ حامان کا نام, قارون کا نام آ گیا تو کیا وہ نام رکھیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ جو نام سامنے آ رہا ہے وہ رکھ رہے ہیں, نہ اس طریقے سے کھول کے نام نکالنے کی کوئی اجازت ہے. نام کا سیدھا سیدھا اصول یہ ہے کہ جو مسلمانوں میں معروف نام ہے قرآن و سنت کے اندر جو معروف نام آئے ہوئے ہیں وہی نام رکھنے چاہیے. بیٹا ہے تو اس کا نام ہمیشہ کوشش کر کے محمد ہی رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ پکارنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا کوئی نام یا صحابہ کرام علی مردوان کا کوئی نام اس میں رکھ لینا چاہیے. بیٹی ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ازواج مطہرات کے نام پر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے نام پر, آپ علیہ السلام کی والدہ کے نام پر یا دیگر صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے نام پر یہ رکھنے چاہیے, تو انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل ہوگا, برکتیں حاصل ہوں گی. پہلی بات تو یہ کہ قرآن پاک سے اس طریقے سے نام نکالنا یہ بالکل غلط ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. دوسری بات نام کو بگاڑنا, تو اب چاہے وہ قرآن پاک میں نام آیا ہو اس کو بگاڑنا ہو یا اس کے علاوہ دیگر ناموں کو بگاڑنا ہو, دونوں سے منع کیا گیا ہے کہ نام بگاڑنے کی, برے القابات سے پکارنے کی یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ نام کو بگاڑ دیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نام کو مختصر کر کے بلایا جاتا ہے. اب کسی کا کوئی نام ہے تو وہ پورا نام نہیں لیا بلکہ اس کی جگہ آدھا نام لے لیا, ٹھیک ہے, تو یہ ٹھیک ہے جبکہ اس کے اندر کسی طرح کا بگاڑ نہ آتا ہو. جیسے حضرت عائشہ کو عیش یا اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا کرتے تھے اس سے, یا حمیرہ یا عائش کر کے یہ الفاظ ہوا کرتے تھے, تو اس طرح اگر نام کے اندر اختصار ہوتا ہے تو وہ ممنوع نہیں جبکہ اس میں کسی طرح کا بگاڑ نہ آتا ہو. باقی اس کے علاوہ جو طرح طرح کے نام بالخصوص نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر نام رکھا ہوتا ہے اور اس کو بگاڑ دیتے ہیں لوگ, یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے. اس کی شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کسی کا نام یہ بگاڑا جائے. ایک سوال تو ان کا یہ تھا. دوسرا, ماہ سفر میں جو ہے وہ صحت یاب ہوئے تھے, تو یہ بالکل باطل بات ہے کہ بعض لوگ آخری بدھ کو یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام صحت یاب ہوئے تھے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر یہ خوشیاں بھی مناتے ہیں, طرح طرح کے خرافات بھی کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرض میں اس میں اضافہ ہوا تھا ان ایام کے اندر, تو ایسا کچھ نہیں ہے اور نہ ہی اس کے اندر کوئی خلاف شرع کام کرنے کی اجازت ہے. بالفرض اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت حاصل ہوتی بھی ان دنوں کے اندر, تو پھر اس صورت میں وہ کام کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا ہو, نہ یہ کہ وہ خرافات کرنے چاہیے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ورزی ہوتی ہو, ایسا کرنے کی اجازت نہیں. لیکن بہرحال یہ نظریہ ہی باطل ہے کہ آخری بدھ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو صحت حاصل ہوئی تھی, ایسا کچھ نہیں ہے. اور تیسرا سوال نظر بد کے حوالے سے تھا, تو نظر بد یعنی نظر یہ حق ہے. تو حدیث پاک کے اندر ہے العین حق, کہ عین یعنی نظر لگنا یہ حق ہے. دوسری حدیث پاک کے اندر ہے کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو دیکچی میں اور انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے, یعنی جب نظر لگتی ہے تو ایسی خطرناک نظر یہ لگتی ہے کہ بندے کو زندگی سے بھی بعض اوقات ہاتھ دھونا پڑتے ہیں. تو نظر بالکل لگتی ہے اور نظر حق بھی ہے. اسی طرح نظر جو لگتی ہے وہ بعض اوقات کسی اپنے کی بھی لگ جاتی ہے, بندے کی اپنی نظر بندے کو بعض اوقات لگ جاتی ہے, تو اس میں سامنے والے کا قصور نہیں ہوتا. کسی کو کوئی چیز پسند آ گئی تو وہ اس وجہ سے بھی بعض اوقات نظر کا سبب بن جاتا ہے. تو اس لیے علماء نے بلکہ احادیث کے اندر اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جب کوئی چیز پسند آئے تو ماشاء اللہ بارک اللہ یہ کہہ دینا چاہیے, تو انشاءاللہ اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی.
مدی چل کے ناظرین آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں, آئیے اس کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں جب میت کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی ابتدا اور پھر پائتی کی طرف سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھا جاتا ہے, تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
بالکل جائز ہے, یہ پڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا فائدہ بندے کو حاصل ہوگا.
اسی طرح کیا میت کو دفنانے کے بعد سورہ مزمل پڑھی جائے؟ اور ہماری یہاں یہ ہے کہ انگلیاں ملا کر پڑھتے ہیں, پڑھنے والے کا شاید یہ انداز ہوگا, تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟
اب یہ انگلیاں ملا کے پڑھتے ہیں یہ تو میرے علم میں نہیں ہے, اور کیوں ملاتے ہیں اس کا معلوم بھی نہیں ہے. باقی اگر سورہ مزمل کوئی پڑھ رہا ہے تو سورہ مزمل پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, قرآن کی تلاوت ہے, جس وقت بھی کی جائے گی اس کا فائدہ انشاءاللہ بندے کو حاصل ہوگا.
ٹھیک جی, اگلی کال دیجیے.
یا میاں چند سے عرض کر رہا ہوں, قبر پر اذان دینے کی وضاحت فرما دیں.
قبر پر اذان دینے کی وضاحت فرما دیں.
قبر پہ اذان دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے, ہمارے بعض علماء نے اس کو مستحب بھی لکھا ہے کہ یہ دینا جائز ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اصل میں اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز کی ممانعت وارد نہیں ہے وہ چیز ممنوع نہیں ہوا کرتی. تو چونکہ قبر پر اذان دینے کے حوالے سے کوئی ممانعت نہیں ہے, لہذا اس کو ناجائز کہنے کے لیے دلیل درکار ہوگی. یہ کوئی قاعدہ اصول نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہوتا تھا تو اب کرنا کیسا, ہزاروں کام ایسے ہیں کہ جو پہلے نہیں ہوتے تھے اب ہوتے ہیں، انداز اس کے تبدیل ہو چکے، کام بھی ایسے ہوئے بہت سارے کے جو سرے سے پہلے نہیں تھے تو وہ کام اب بھی کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ پہلے نہیں ہوتا تھا اب ہوتا ہے۔ اگر وہ شریعت مطہرہ کے کسی اصول اور ضابطے سے ٹکراتا ہے تو واقعی وہ برا کام ہے، لیکن اگر کسی اصول و ضابطے سے نہیں ٹکراتا، اور اذان یقیناً جو دی جا رہی ہے اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اذان یہ نماز کے ساتھ خاص ہے بھی نہیں کہ صرف نماز کے لیے ہی اذان دی جاتی ہو، بہت سارے مقامات ہیں، بچے کے کان میں اذان دی جاتی ہے، جدات کی سرکشی کے وقت اذان دی جاتی ہے، وبا کے وقت اذان دی جاتی ہے، پریشانیاں مصیبت نازل ہونے کے وقت اذان دی جاتی ہے۔ علماء نے واضح الفاظ میں اس کی تصریحات کی ہیں کہ یہ کہنا بالکل جائز ہے۔ تو اسی طرح قبر پر اگر کوئی اذان دیتا ہے تو اس میں ممانعت کی کوئی وجہ نہیں ہے، لہذا قبر پر اذان دینا یہ بالکل جائز ہے۔ امام اہل سنت کا پورا ایک رسالہ اذان الاجر کے نام سے فتاوی رضویہ کی پانچویں جلد کے اندر موجود ہے، تفصیل کے ساتھ اس میں امام اہل سنت نے دلائل ذکر کیے ہیں کہ قبر پہ اذان دینا یہ بالکل جائز اور مستحب کام ہے۔
یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ آج سے 100 سال پہلے بھی یہ سوال کیا گیا تھا، آج اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا تو 100 سال پہلے بھی یہ ہوا ہوگا، جب بھی تو سوال کیا
پہلے کیا ہے؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت لکھا، آج سے 200 سال پہلے لکھا، اور انہوں نے بھی بزرگوں کے حوالے سے لکھا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی نے ممانعت نہیں فرمائی، ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہ فرمائے کہ مسنون نہیں، ہمارے مذہب ہمارے فقہ شافعی کے اندر انہوں نے لکھا، لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی کوئی ممانعت نہیں فرمائی۔ تو یہ تو سینکڑوں سال سے چلتا ہوا رہا ہے سلسلہ۔
ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔
مسئلہ وہ کہ 8 گھنٹے ہم ڈیوٹی کرتے ہیں تو اس میں اچھا کی نماز پڑھتے ہیں، وہ جو کام ہوتا ہے اس میں تھوڑا فرق نکل آتا ہے، کام نہیں ہوتا ہے وہ کام۔
کام کے دوران نماز کا وقت آ گیا تو اب کیا کریں، کام کریں نماز؟
ظاہر سی بات ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا اور جماعت اگر آپ کے اوپر واجب ہوتی ہے تو کام کی وجہ سے جماعت کو نہیں چھوڑا جائے گا، جماعت کی وجہ سے کام کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اگر جماعت آپ پر واجب ہے، قریب اہل سنت کی کوئی مسجد موجود ہے، صحیح العقیدہ امام ہے جس کے پیچھے نماز آپ نے جا کے پڑھنی ہے، تو آپ جا کے وہاں پر نماز کو ادا کریں گے، آپ پر یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے، اس کی وجہ سے کام کی وجہ سے آپ جماعت کو نہیں چھوڑ سکتے۔
مطلب جیسے نوکری کرتے ہیں لوگ تو سیٹ کی طرف سے اگر اجازت ہے یا نہیں ہے، جو اس طرح کی صورتیں بنتی ہیں۔
دیکھیں سیٹ کی طرف سے اگر اجازت نہ بھی ہو تو بھی جماعت اگر واجب ہوتی ہے تو جماعت کے ساتھ ہی نماز آپ نے جا کے پڑھنی ہے، خلاف ما انزل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے برخلاف اگر کسی نوکری کے اندر کرنا پڑتا ہے تو وہ نوکری کرنے ہی کی اجازت نہیں
ہوگی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رازق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کر کے نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس رزق سے بہتر رزق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ گانا بجا کر کمائی کر رہا تھا، آپ نے اس کو نیکی کی دعوت دی، برائی سے منع کیا، تو اس نے کہا کہ میرے بچے میں کھاؤں گا کہاں سے؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے روزی دے گا، لیکن اگر میں اس کی فرما برداری کروں گا تو پھر مجھے روزی نہیں دے گا۔ وہ یوں کہہ رہا ہے، یعنی جب اس نے یہ کہا نا کہ اگر میں یہ چھوڑ دوں گا تو کھاؤں گا پیوں گا کہاں سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نافرمانی کوئی کر رہا ہے نعوذ باللہ من ذالک، تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق ادا عطا فرما رہا ہے، تو چھوڑ کی فرما برداری کریں گے تو پھر کیوں وہ رزق ادا نہیں فرمائے گا؟
صحیح، کیا بات ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں، ان کی سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مزید اس سے ہمارے رزق میں برکت ہوگی۔ کیا فرماتے ہیں سر؟ برکت ہی ہوگی ظاہر، تو لہٰذا اس طرح کے گناہ افعال سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اچھا حضور، یہ ارشاد فرمائیں کیا کوئی ایسا بھی عمل ہے کہ جس کے کرنے سے منکر نکیر نظر نہ آئے اور بے حساب جنت میں داخلہ مل جائے؟
منکر نکیر نظر نہ آئے، قبر ایسا تو کچھ نہیں پڑا کہ منکر نکیر نظر نہ آئے، باقی یہ ہے کہ تلقین کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ جب تلقین کی جاتی ہے اور اس کو یاد دلایا جاتا ہے قبر پہ کھڑے ہو کے، تو پھر حدیث پاک کے اندر یہ ہے کہ منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں کہ چلو اس شخص سے کیا سوال کیے جائیں جس کی حجت اس کو تلقین کر دی گئی، سکھا دی گئی، تو یہ ہوتا ہے۔ باقی نظر نہ آنا میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی ایسا عمل ہے یا نہیں ہے۔
جی اگلا ویڈیو سوال لیجئے۔
میرا سوال یہ ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ کتنی اہمیت ہے؟ اگر ہم کسی جیسے جو نوکری کر رہے ہیں اس نوکری کو کرتے ہوئے ہمیں جماعت کی خصوصیت کا کیسے اندازہ ہوگا؟ جیسے کہ ہمیں 1 گھنٹہ اگر دیا جاتا ہے جس میں لنچ اور نماز بھی شامل ہے، اور بہت سے ہمارے مسلمان بھائی وہ نماز جماعت سے پڑھنے کے بجائے جماعت ختم ہونے کے بعد نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں وہ نماز کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔
مختلف اداروں کے اندر ٹائمنگ ہوتی ہے اور اس میں نماز آ جاتی ہے ظہر میں، تو لوگ دیکھا یہ جاتا ہے کہ پہلے وہ کھانے پینے میں سارا وقت نکال دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی نماز پڑھ کے وہ پھر چلے جاتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے؟
دیکھیں، میں نے پچھلے سوال کے اندر جواب دیتے ہوئے کافی دفعہ یہ عرض کیا کہ جس پر جماعت واجب ہے، اگر آپ کے قریب میں جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں قریب میں اہل سنت کی مسجد موجود ہے، امام کی تلاوت وغیرہ، قرات وغیرہ سب ٹھیک ہے، مسائل نماز ٹھیک ہیں، جس کی وجہ سے آپ پر جماعت واجب ہو رہی ہے، تو اس صورت میں جماعت کے ساتھ مرد کے اوپر نماز پڑھنا مسجد میں جا کے یہ واجب ہے، مسجد کی جماعت اس کے اوپر واجب ہوا کرتی ہے، تو اس بات کی اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نوکری کی وجہ سے، نوکری میں یا کام کی وجہ سے وہ جماعت کو چھوڑ دے، جماعت کے ساتھ اس پر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ ہاں جیسے وقفہ ہوا، وقفے میں کھانے کا وقفہ بھی ہے اور ساتھ میں نماز پڑھنے کا ٹائم بھی دیا گیا، اب کھانا سامنے موجود ہے، بھوک کی شدت ہے، ایسی بھوک لگی ہے کہ اگر کھانا نہیں کھائیں گے تو نماز میں بھی کھانے کی طرف توجہ رہے گی، واقعی ایسی صورتحال ہو رہی ہے، تو پھر حکم یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لے پھر اس کے بعد جا کے نماز پڑھ لے، اس میں بھلے جماعت اس کی چھوٹ جائے، لیکن اگر کھانا موجود نہیں ہے یا بھوک ایسی نہیں ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے آ کے بھی کھائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر بندہ پہلے جماعت کے ساتھ پڑھے گا پھر اس کے بعد آ کے کھانا کھائے گا، تو جماعت کا اہتمام ضروری ہے اور کھانا جو ہے وہ اس کے بعد بھی کھایا جا سکتا ہے۔
صحیح جی، اگلی کال۔
ہمارا یہ سوال ہے کہ جو میری دادی تھی نا، ان کا انتقال ہو چکا ہے، زمین کی وصیت کر گئی ہے کہ وہ جو ان کی زمین تھی وہ اپنی بیٹی، بہو اور بیٹے کو سونپ کے چلے گئی، ان کی یہ وصیت تھی، اور وہ زمین تیسرے کسی بندے کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں؟
جی، وصیت کر دی انہوں نے۔
دیکھیں، وصیت تب کی ہے، اس میں دو تو انہوں نے سیدھا سیدھا بتایا، بیٹا اور بیٹی، اور یہ ظاہر ہے کہ عام طور پہ وارث ہی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ یہ مسئلہ کافی ساری جہتیں ان مسائل کی بنتی ہیں، یعنی جو پرٹیکولر صورت سامنے آئے گی تو اسی کی بنیاد پر کوئی جواب دیا جا سکتا ہے، تو بہرحال ورثہ کے لیے یہ وصیت نہیں ہوا کرتی، سوائے یہ کہ اگر وصیت کی اور دیگر ورثہ موجود ہیں وہ اس پر راضی ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ وصیت ہم ورثہ کے حق میں بھی نافذ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر دیگر ورثہ راضی نہیں تو وہ وصیت پھر نافذ نہیں ہوا کرتی۔ تو اب جو صورتحال انہوں نے بتائی ہے اس میں بہت سارے سوالات پیدا ہوں گے، کئی چیزوں کی وضاحت چاہیے ہوگی، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس طرح کے مسئلے کے لیے دارالافتاء میں براہ راست فون پہ رابطہ کر لیا کریں تاکہ آپ سے تمام صورتوں کو پوچھ کر اس کا جواب دیا جا سکے۔
ٹھیک جی، اگلی کال۔
مفتی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ یہ جو سٹیل کے باؤل ہوتے ہیں برتن، اس میں سورہ یاسین وغیرہ گندہ ہوتی ہے، تو اس میں اگر پانی ڈال کے پیا جائے تو وہ دم والا ہو جاتا ہے پانی، یہ مفتی صاحب سے دریافت کرنا ہے۔
اس طرح کے برتن ملتے ہیں جس میں
آیات شفا وغیرہ لکھی ہوتی ہیں، تو اس میں دیکھیں استعمال کے اعتبار سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے کہ جب آپ ایسے پیالے وغیرہ کو اٹھائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ آپ نے بے وضو اس کو اٹھایا اور آیت کے اوپر آپ کا ہاتھ رہ گیا، یہ چیز جائز نہیں ہوگی، تو اگر ایسا پیالہ آپ کے پاس، ایسا برتن آپ کے پاس ہے تو اس کو اٹھاتے ہوئے احتیاط اسی کے اندر ہے کہ باوضو اٹھائیں، نمبر ایک یہ۔ نمبر دو کہ اس میں پانی ڈال کے شفا کے لیے پی سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اب اس کا جو ادب ہے وہ بڑھ جائے گا، لہذا اس کا پانی کسی مقام پہ گرنا نہیں چاہیے، کبھی دھونے کی نوبت آئے تو اس انداز میں دھوئیں کہ اس کا دھوون آپ کے پاس موجود رہے، اور اس کو آپ کسی ایسی جگہ پہ ڈالیں کہ جہاں اس کی بیت بھی نہ ہوتی ہو، دیوار کے اوپر ڈال دیا، درختوں کے اوپر اس کو ڈال دیا کہ وہ زمین پر نہ آئے، بے ادبی اس کی نہیں ہونی چاہیے، تو ان احتیاطوں کے پیش نظر اگر استعمال کرتے ہیں، ان احتیاطوں کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو استعمال میں حرج نہیں ہے، اور اگر کوئی جو ہے وہ ایسا کام ہوتا ہے کہ جو خلاف شرع ہے، جیسے بے وضو آیات کو ہاتھ لگا رہے ہیں تو یہ ناجائز و حرام ہو جائے گا، اس کی کوئی اجازت نہیں ہوگی۔
جی جی، اگلی کال۔
غلام نبی شیخ گورو خیرپور میرا سے، مفتی صاحب کے بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر میری کسی کو امانت ملے اور خدا نہ خاصا اس کی کوئی پیمنٹ وغیرہ نکل جائے یا ڈاکو وغیرہ اسے لوٹ لے، کیا ہم اسے لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے؟
امانت کسی اور کے پاس چلی گئی، یعنی ڈاکو نے لوٹ لی، تو
یعنی اگر کسی کے پاس ان کی امانت تھی، امانت کے طور پہ پیسے رکھوائے ہوئے تھے کسی کے پاس،
چوری ہو گئے
اور اب چوری کر لی کسی نے، یہ ڈاکہ کسی نے ڈال لیا، تو اب واقعی ایسی صورت ہے، دیکھیں میں ایک جنرل بات بتا رہا ہوں، ان کا جو مسئلہ ہے وہ تو اب وہ صورت حال پورا دیکھ کر ہی معلوم ہوگا، اگر واقعی ایسا ہوا کہ کوئی امانت لے کے جا رہا ہے اور اس نے کوئی بے احتیاطی نہیں کی، یعنی کسی ایسے مقام سے وہ لے کر نہیں گزر رہا کہ جہاں پہ لٹنے کا اس کا اندیشہ ہے، ایسے وقت میں نہیں جا رہا کہ لٹنے کا اندیشہ ہے، یعنی جس طرح اپنے مال کی وہ حفاظت کرتا ہے ویسے ہی اس کے مال کی اس نے حفاظت کا اہتمام کیا ہوا ہے. اب اگر کوئی ڈاکو وغیرہ اس کے مال کو لوٹ جاتا ہے تو اس صورت میں تو اس کے اوپر تاوان نہیں ہے, یعنی وہ لوٹ گئے تو اس کی قسمت. اور اگر اس نے بے احتیاطی برتی ہے, تعدی کی ہے, زیادتی کی ہے اس نے کہ بغیر کسی حفاظت کے, بغیر کسی جو ہے وہ احتیاط کے ایسے مقام سے گزر رہا ہے کہ جہاں پتہ ہے کہ یہاں ڈاکے پڑ جاتے ہیں, لوٹ لیتے ہیں, ایسے مقام سے وہ گزرا, تو اس صورت میں صورت حال کے مطابق اس کے اوپر تاوان یہ لازم آئے گا.
اگلی کال.
تم والد اور والدین کی قبر کو بوسہ دے سکتے ہیں پاؤں کی طرف؟
جی, قبر کو بوسہ دینا.
دیکھیں, امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح قبروں کو سجدہ کرنا یہ تو ہے حرام,
ٹھیک ہے,
کہ قبر کو سجدہ نہیں کر سکتے, چاہے وہ تعظیم ہی کا سجدہ کیوں نہ ہو. عبادت کا سجدہ تو بہرحال کوئی کرے گا بھی نہیں, اور اگر عبادت کا سجدہ کوئی کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. تعظیم کا سجدہ کرنے کی امام اہل سنت نے اجازت نہیں دی کہ احادیث طیبہ میں اس کی حرمت آئی ہے. تو تعظیم کے طور پہ بھی قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا. جہاں تک رہا چومنا, تو چومنا اور سجدہ کرنے میں یہ فرق ہے. چومنے کے حوالے سے امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی کا محتاط فتویٰ یہ ہے کہ قبر کے پاس ویسے ہی کچھ فاصلے پر کھڑے رہنا چاہیے, بالخصوص مزارت اولیاء جو ہیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کچھ فاصلے پہ اس کے کھڑا رہا جائے, تو چومنے کی نوبت ہی اس کو پیش نہیں آئے گی. تو قبر کو اگر کسی نے چوما تو یہ چومنا یہ منع ہے, امام اہل سنت کے فتوی کی روح سے چومنا چومنے کی ممانعت ہے. لیکن کثیر علماء نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ اگر کوئی قبر کو چومتا ہے تو اس کا قبر کا چومنا یہ جائز ہے, چوما جا سکتا ہے. لیکن بہرحال امام اہل سنت نے چومنے سے منع بھی فرمایا قبر کو. دوسری بات یہ کہ ہمارے یہاں بڑے بڑے خائن موجود ہیں, خیانت کرنے والے موجود ہیں, کہ چومنا یہ بالکل بھی سجدہ نہیں ہے. بہت سے لوگ چومنے کو یہ سجدہ کہتے ہیں, اور دوسرا اگر کوئی قبر کو چوم رہا ہے تو اس کی ویڈیو یا تصویر بنا کے یہ شو کرتے ہیں کہ یہ سجدہ کر رہا ہے. تو یہ ایک مسلمان کے اوپر تہمت لگانا, بدگمانی اس کے ساتھ کرنا ہے کہ انہوں نے چومنے کو تو سجدہ کہہ دیا, پھر اس کے بعد جو ہے اس کو اہل سنت کے سر پہ تھوپ دیتے ہیں کہ دیکھیں سنی جو ہے, اہل سنت جو ہے یہ قبروں کو سجدہ کرتے ہیں. حالانکہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کا رد کیا, اور پورا رسالہ آپ نے الزبدۃ الزکیہ کے نام سے تحریر کیا, جس میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کرنا یہ روا ہے ہی نہیں, جائز ہے ہی نہیں, اس پر دلائل دیے. سجدہ عبادت تو کسی شریعت کے اندر جائز نہیں تھا, عبادت کا سجدہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو کیا جا سکتا ہے, اور تعظیم کا سجدہ یہ پچھلی امتوں میں ہوتا تھا, لیکن ہماری امت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شریعت کے اندر اس سے بھی منع فرما دیا ہے. تو اس لیے بہت زیادہ اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. عافیت اسی میں ہے کہ قبر کو بوسا یہ نہ دیا جائے, تاکہ اس طرح کے خائن افراد کو موقع ہی نہ ملے.
سر, ایسے میں سایہ کہ اگر والدین سے پہلے بچوں کا ہی انتقال ہو جائے تو کیا وراثت میں حصہ ہوتا ہے کیا؟
بالکل, بچے نے اگر کچھ چھوڑا ہے, اس کا مال وغیرہ کچھ موجود ہے, تو جو ورثہ بنتے ہیں اس کے حساب سے حصہ بنے گا.
ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے.
سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے تو اسے معافی کیسے مانگتے ہیں, اگر کوئی ماں باپ فوت ہو جائے؟
مرنے والے سے معافی کیسے مانگی جائے؟
دیکھیں, اس کی مختلف صورتیں ہیں. معافی اگر تو اس کا مال وغیرہ کوئی دبایا تھا, اس کے پیسے دبا لیے تھے, تو اب جو پیسے ہیں وہ اس کے ورثہ تک پہنچا دیے جائیں. اس کو ورثہ تک پہنچانا یہ لازم ہے, اور ورثہ تک پہنچا دیا اور کوئی ایسا کام ہے کہ جس سے ورثہ کو بھی اس کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے, تو ان سے بھی معافی مانگے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرے, اپنے اس گناہ کا اقرار کرے اللہ کی بارگاہ میں, اس پر نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے. یہ صورتحال ہے اگر. اور اگر ایسا کوئی مالی معاملہ اس کے ساتھ نہیں تھا, فقط کوئی تکلیف اس کو پہنچائی تھی, اب وہ تکلیف ایسی ہی کہ جو اسی کو پہنچی تھی اس کے ورثہ وغیرہ کو نہیں پہنچی, تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے, اور اس بندے کے لیے بھی استغفار کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے بھی معافی مانگے, ہو سکے تو اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرے. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ان دونوں کے درمیان صلح کروا دے گا. تو اگر اس کا انتقال ہو گیا ہے, کوئی مالی معاملہ نہیں ہے, ویسے ہی کوئی آپس میں تکلیف کی صورت تھی, تو اس کے لیے استغفار یہ کرتا رہے.
اچھا, اگر کسی کا نام عبد الرزاق ہو تو خالی اس کو رزاق کہہ کر پکار سکتے ہیں؟
نہیں, رزاق اس کو نہیں کہنا چاہیے. رزاق کا مطلب کہ جو بہت زیادہ رسک دینے والا ہو.
ٹھیک. اچھا, اسی طرح سگریٹ پینے سے یا نسوار وغیرہ کھانے سے یا اس طرح کی چیزیں کھانے سے وضو پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟
اچھا, سگریٹ پینے سے اور نسوار لگانے سے, نسوار کھائی نہیں جاتی لگائی جاتی ہے, تو ان سے وضو تو نہیں ٹوٹتا,
ٹھیک ہے,
لیکن چونکہ سگریٹ کی وجہ سے منہ میں بو ہو جاتی ہے, اسی طرح نسوار سے بھی غالباً منہ میں بو ہو جاتی ہے, تو منہ میں بو ہو تو پھر اس صورت میں اس بو کو دور کرنا مسجد میں جانے کے لیے یا نماز کے لیے آنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس بو کو دور کیا جائے. تو سگریٹ پی ہے تو اس صورت میں اچھی طریقے سے منہ صاف کر لیا اور منہ کے اندر اب بو نہیں ہے, وضو پہلے سے موجود ہے, تو بندہ اس وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے. بہتر ہے کہ اگر وہ وضو کر لے تو اچھی بات ہے.
اسی طرح یہ بھی ہے کہ گالی اگر دے دی,
گالی سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا, اگرچہ کہ گالی دینا یہ بڑا گناہ ہے, گالی اگر دی کوئی فوش بات کی وضو نہیں ٹوٹے گا, بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے.
جی اگلی کال.
شیخوپورہ سے بول رہا ہوں, یہ میں نے سوال یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے, جو غیر عالم ہوتا ہے اس کا دین کے بارے میں کتاب لکھنا کیسا, یعنی کہ اگر کوئی کتاب لکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کیا شرائط ہوں گی, وہ کتاب لکھ سکتا ہے
غیر عالم کے لیے کتاب لکھنا؟
دیکھیں نیم حکیم خطرہ جان, تو اسی طرح نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے. تو جس طرح ایک بندہ جو ہے وہ کسی بھی نیم حکیم سے دوائی نہیں لیتا, اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اس سے میں دوائی دوں گا تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا, لیکن چونکہ دنیا کا معاملہ ہے, جان کا معاملہ ہے, تو اس میں تو احتیاط برتی جائے گی. ایمان چونکہ پوشیدہ چیز ہے اور اس کی احتیاط ایسی ہوتی نہیں ہے, تو اس اعتبار سے ہماری احتیاط برتی نہیں جاتی. تو غیر عالم کا اس طرح کی کتب کو لکھنا کہ جس میں قرآن و حدیث سے استدلالات کیے ہوئے ہوں, قرآن و حدیث کے مفاہیم بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہو, یہ تو بہت خطرناک اس کے لیے معاملہ ہے, اور اس کے لیے یہ بات صورتیں تو حرام کی بنیں گی. اور ویسے ہی کوئی کتاب لکھتا ہے, اب اس کتاب کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ اس نے لکھا کیا ہے,
موضوع کیا ہے.
اب مثال کے طور پہ اس نے واقعات بزرگوں کی کتابوں سے جو موجود تھے اس کو ایک جگہ پہ جمع کر دیا ہے, تو ظاہر ہے کہ واقعات وغیرہ جمع کرنا یا اقوال بزرگوں کے نصیحت کے موجود تھے اس کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے, تو اس کے جمع کرنے کے میں تو عدم جواز کی ہم بات کریں گے نہیں, لیکن اس کے لیے عافیت اس کے اندر ہے کہ وہ کسی نہ کسی عالم کو وہ دکھا دے, مستند عالم کو دکھا دے, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو مفہوم وہ سمجھ رہا ہے اس کا وہ مفہوم ہو نہ, اور جس مقام پہ اس نے اس کو بیان کر دیا ہے وہاں اس کا کوئی معنی بیٹھتا ہی نہ ہو. تو اگر کوئی ایسی کتاب جس میں وہ خود اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھتا, بزرگوں کی ہی بات نکلی لکھی ہوئی ہے, اس کو بھی عین ہی نقل کر دیا, تو بھی اس کو کسی نہ کسی عالم کو دکھا دے تاکہ اس میں کسی طرح کی کوئی غلطی واقع نہ ہو. لیکن بہرحال لکھنے کا شوق چرانا نہیں چاہیے, آپ تبلیغ کریں, علماء کی لکھی ہوئی باتوں کو ہی آگے پہنچا دیں, اسی میں عافیت ہے, ورنہ بہرحال آنکھوں دیکھی باتیں ہیں کہ ایسے لوگوں کو گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتی.
ناظرین شرح کے ناظرین سلسلہ ہوا, بہت اہم گفتگو ہوئی, بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لیں.